فصل العرضی اعنی الخاصة والعرض العام ينقسم الى لازم ومفارق فاللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء اما بالنظر الى الماهية كالزوجية للاربعة والفردية للثلاثة فإن انفكاك الزوجية عن الأربعة والفردية عن الثلاثة مستحيل. آج خاصة اور عرض عام کی تقسیم ہم پڑھیں گے بھائی. خاصة اور عرض عام آپ نے کل کے سبق میں پڑھا کہ خاصة اور عارض عام جو ہے ان کو کل عارضی کہتے ہیں بھائی. کیا کہتے ہیں؟ کل عارضی. کیونکہ یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں جنس نوع اور فصل کو کل ذاتی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے افراد کی ماہیت میں داخل ہوتی ہے بھائی. جی تو سب سے پہلے یہ بتلا رہے ہیں کہ خاصہ اور عارض عام ان دونوں کی دو دو قسمیں ہیں بھائی. ایک لازم اور ایک مفارق. خاصہ بھی دو قسم پر لا خاصہ لازم اور خاصہ مفارق. اور عارض عام بھی دو قسم پر ایک عارض عام لازم اور دوسرا عارض عام مفارق بھائی. لازم اور مفارق بھائی نام سے ہی پتہ چل رہا ہے. خاصہ لازم کسے کہیں گے؟ جو اپنے معروض یعنی موصوف کے ساتھ لازم ہو بھائی, اس سے جدا نہ ہو سکے. لازم کیا؟ اس کے ساتھ لازم ہے, ضروری ہے, اس سے جدا نہیں ہو سکتا. اور مفارق نام سے ہی پتا چل رہا ہے, مفارق کا معنی جدا ہونے والا. تو خاصہ اگر وہ اپنے افراد سے جدا ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ خاصہ ہے مفارق. اور اسی طرح عارض عام اگر وہ اپنے افراد سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ عارض عام مفارق کہیں گے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ آسان تعریفیں ہیں. دیکھیے کتاب پر. فصل ای هذا فصل یہ فصل ہے. العرضیو ای الکلی العرضیو وہ کلی جو عرض کلی عرضی جو ہے. عن الخاصة والعرض العامة اعنی بھئی متکلم کا صیغہ ہے. اعنی میری مراد یہ ہے. آنی کا کیا ترجمہ ہے؟ میری مراد یہ ہے. جی لیکن بہرحال اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ ہی کر دیا جاتا ہے. کل عارضی یعنی کہ الخاصۃ والعرض العام یعنی کہ خاصہ اور عرض عام جو ہیں. ینقسم الی لازم و مفارق یہ تقسیم ہوتے ہیں لازم اور مفارق کی طرف. فاللازم ما یمتنع انفکاکہ عن الشیء. انفکاق کہتے ہیں جدا ہونا. جدا ہونا پس لازم وہ ہے. فلازم ما پس لازم جو ہے وہ ہے. یمتنع انفکاقہ کہ ممتنع ہو اس کا انفکاق. عن الشیء اس چیز سے. اس چیز سے اس کا جدا ہونا کیا ہو؟ ممتنع ہو یعنی ممکن نہ ہو. لازم بھائی لازم کا کیا معنی ہے؟ ایک چیز کے ساتھ وہ ساتھ ضروری ہے, لازم ہے, اس سے جدا نہیں ہو سکتا بھائی. تو یہی معنی بیان کر رہے ہیں. لازم وہ ہے کہ اس کا جدا ہونا اس چیز سے ممکن نہ ہو بھائی, جدا نہ ہو سکے. پھر آگے تقسیم کر رہے ہیں بھائی. کہہ رہے ہیں یہ جو لازم ہوگا یا تو ماہیت کے ساتھ لازم ہوگا کبھی اور کبھی وجود کے ساتھ لازم ہوگا. کس کے ساتھ؟ یا ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے لازم ہوگا اور کبھی وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے. کہتے ہیں اما بالنظر الى الماہیت، یا تو ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے، کالزوجیت للاربعات، جیسے کہ زوجیت جفت ہونا، للاربعات چار کے لیے، بھئی چار کے ساتھ جفت ہونا لازم ہے، چار سے جفت ہونا کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا. کیا آپ کوئی ایسی صورت بنا سکتے ہیں کہ چار کا عدد ہو اور جفت نہ ہو؟ چار کا عدد جب بھی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جفت ہوگا. تو یہ جفت ہونا چار کی ماہیت کے ساتھ ہی لازم ہے، اس کی ماہیت کے ساتھ ہی لازم ہے. اسی طرح طاق ہونا سلاسہ سے، بھائی طاق ہونا سلاسہ کے لیے، بھائی تو تین کا عدد طاق ہے بھائی، اور یہ طاق ہونا تین سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا. تین کا عدد ہو اور وہ طاق نہ ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کی ماہیت کے ساتھ ہی سے ہی اس کا جدا ہونا ممکن نہیں ہے. تو کہتے ہیں فاللازم ما، یہ دوبارہ دیکھیے، فاللازم ما یمتنع انفکاکہ عن شیء، پس لازم وہ ہے کہ ممتنع ہو، یعنی ممکن نہ ہو اس کا جدا ہونا اس چیز سے، اما بالنظر الی الماہیت، یا تو نظر کرتے ہوئے اس کی ماہیت کی طرف، یعنی ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے اس سے جدا ہونا ممکن نہیں ہوگا. کالزوجیت للاربعۃ والفردیت للثلاثۃ، جیسے جفت ہونا چار کے عدد کے لیے اور طاق ہونا تین کے لیے، بھائی یعنی تین کے عدد کے لیے. فَإِنَّ انفِقَاقَ الزَّوْجِيَّةِ عَنِ الْأَرْبَعَةِ وَالْفَرْدِيَّةِ عَنِ الثَّلَاثَةِ مُسْتَحِيلٌ، پس بے شک جدا ہونا جفت ہونے کا، جفت زوجیت کا جدا ہونا، عن الاربعۃ چار سے، اور فردیت کا جدا ہونا، عن الثلاثۃ تین سے، مستحیل، یہ محال ہے. یہ کیا ہے؟ محال ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے بھائی کہ زوجیت چار سے جدا ہو جائے، جفت ہونا چار سے جدا ہو جائے، اور یا طاق ہونا یہ تین سے جدا ہو جائے، یہ محال ہے بھائی ان کی ماہیت کی طرف ہی نظر کرتے ہوئے. وَإِمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى الْوُجُودِ، اس کا عطف ہے وہ جو ماقبل میں آیا تھا، انما بالنظر الى الماہیت، کیا بتلایا تھا پیچھے، کہ لازم وہ ہے کہ جس کا کسی چیز سے جدا ہونا ممکن نہ ہو، یا تو اس کی ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے، جیسے کہ زوجیت للاربع اور فردیت للثلاثہ. واما بالنظر الى الوجود، یا پھر اس کے وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے، اس کے وجود کے اعتبار سے اس سے جدا ہونا ممکن نہیں، یعنی حقیقت میں تو داخل نہیں لیکن بہرحال اس کے وجود کے ساتھ لازم ہے، اس کے وجود سے جدا نہیں ہو سکتا. کالسواد للحبشی، جیسے کہ سیاہی، یعنی کالا ہونا، للحبشی، کس کے لیے؟ حبشی کے لیے. اب دیکھیے حبشی سے سواد جدا نہیں ہو سکتا بھائی، کالا ہونا یہ اس سے جدا، حبشی جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کالا ہوگا بھائی. لیکن یہ کالا ہونا اس کی ماہیت میں نہیں داخل، ماہیت کے اعتبار سے جدا ہونے کی بات، ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اس کے وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کے ساتھ لازم ہے. ماہیت تو کیا ہے اس کی؟ انسان ہے، اور انسان کسے کہتے ہیں؟ حیوان ناطق. اور کیا حیوان ناطق کے ساتھ کالا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. تو یہاں یہ جو کالا ہونا حبشی کے ساتھ لازم ہے، یہ اس کی ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے لازم نہیں ہے، بلکہ اس کے وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے، یہ اس کے وجود سے جدا نہیں ہو سکتا. کالسواد للحبشی، جیسے کہ کالا ہونا حبشی کے لیے. فإن انفکاک السواد عن وجود الحبشی مستحیل، یقیناً جو ہے جدا ہونا سواد کا، سیاہی کا، عن وجود الحبشی، حبشی کے وجود سے، مستحیل، محال ہے. سواد کا جدا ہونا حبشی کے وجود سے یہ محال ہے. لأن ماہیتہ لا عن ماہ لعن ماہیتہی بھائی، اس کی ماہیت سے نہیں بھائی، حبشی کے سواد کا حبشی کے وجود سے جدا ہونا محال ہے، اس کی ماہیت سے جدا ہونا محال نہیں بھائی، کیونکہ ماہیت تو اس کی ہے حیوان ناطق، اور حیوان ناطق جو ہے وہ ضروری تو نہیں اس کے ساتھ سیاہی ہو بھائی. لِأَنَّ مَاہِيَتَهُ الْإِنسَانُ، اس لیے کیونکہ اس کی ماہیت جو ہے وہ انسان ہے. وَظَاهِرٌ أَنَّ السَّوَادَ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِلْإِنسَانِ، اور یہ بات ظاہر ہے کہ سیاہی جو ہے یعنی کالا ہونا یہ انسان کے ساتھ لازم نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ لازم کا کیا معنی؟ جس کا کسی چیز سے جدا ہونا ممکن نہ ہو. پھر یہ جو لازم ہے یا تو ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے ہوگا یا وجود کی طرف، یعنی ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے، یعنی ماہیت کے ساتھ ہی یہ لازم ہوگا، اس ماہیت سے جدا نہیں ہو سکتا. اور کبھی ماہیت کے ساتھ لازم نہیں ہوتا بلکہ وجود کے ساتھ لازم ہوتا ہے، اس وجود سے جدا نہیں ہو سکتا. اب وہ مفارق کے بارے میں بتلانے لگے، کہتے ہیں والعارض المفارق ما لم يمتنع انفكاكه عن الملزوم كالكتابة بالفعل للإنسان والمشي بالفعل له. عارض مفارق بھائی، عارض مفارق، عارض بھائی خاصہ بھی عارض ہے اور عارض عام بھی عارض ہے، دونوں مراد ہیں، دونوں مراد ہیں. اور عارض مفارق وہ ہے کہ لم يمتنع انفکاکہ، کہ ممتنع نہ ہو اس کا جدا ہونا عن الملزومی، کس سے؟ ملزوم سے جدا ہونا. بھائی ایک چیز دوسری کے ساتھ ہے لیکن اس سے جدا ہونا بھی ممکن ہے، اس کا لازم نہیں اس کے ساتھ، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مفارق. جیسے کتابت بالفعل انسان کے لیے، کتابت بالفعل بھائی دیکھیے انسان کا خاصہ ہے کاتب بھائی ہونا بھائی، کہ وہ کیا ہے؟ کاتب ہے، اس میں لکھنا لکھنے کی صلاحیت ہے. اور پھر یہ جو لکھنا لکھنے والا، یہ ایک ہے لکھنے کی صلاحیت ہونا اور ایک ہے بالفعل لکھنا، باقاعدہ آپ قلم سے لکھ رہے ہوں تو ہم کہیں گے آپ کاتب ہیں بالفعل. جب آپ کیا کر رہے ہوں؟ قلم سے باقاعدہ لکھ رہے ہوں تو اس وقت کیا کہیں گے؟ آپ کاتب بالفعل ہیں. اور اس وقت جب آپ نہیں لکھ رہے تو ہم کہیں گے آپ کاتب بالقوت ہیں بھائی، کاتب بالقوا ہیں بھائی، یعنی آپ میں صلاحیت ہے لکھنے کی. ابھی کاپی نکالیں گے، قلم پکڑیں گے اور لکھنا شروع کر دیں گے، تو آپ میں صلاحیت ہے لکھنے کی لیکن اس وقت آپ کاتب بالفعل نہیں. تو جب صلاحیت ہو اور بالفعل نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالقوا کہتے ہیں بھائی، بالقوا. جیسے ماشی، ماشی کا کیا معنی؟ چلنے والا، اپنے پاؤں پر چلنے والا. آپ بھائی دیکھیے اس وقت آپ سب بیٹھے ہیں لیکن آپ سب ماشی ہیں بالقوا بھائی، آپ میں کیا ہے؟ چلنے کی صلاحیت ہے، چل نہیں رہے. ہاں جب آپ باقاعدہ اپنے قدموں پر چل رہے ہوں گے تو اس وقت ہم کہیں گے آپ ماشی ہیں بالفعل بھائی، جب عین اس فعل کو کر رہا ہو تو اس وقت بالفعل کا لفظ بولتے ہیں، اور جب نہ کر رہا ہو صلاحیت ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بالقوا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ یا جیسے ایک انسان ہے، انسان ہے بھائی، تو ہر انسان وہ کاتب بالقوت ہے بھائی، کاتب بالقوا، اس میں لکھنے کی صلاحیت ہے، اگرچہ اس نے سیکھا ہی نہیں ہے، ان پڑھ ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ کاتب بالقوا. کیا معنی ہے کاتب بالقوا کا؟ اس میں صلاحیت ہے، اگر وہ سیکھے گا تو سیکھ جائے گا، لکھنا سیکھ جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ آپ یہ نہ کہیں کہ جس کو لکھنا ہی نہیں آتا آپ کہیں یہ کاتب بالقوا بھی نہیں ہے، نہیں نہیں، کاتب بالقوہ وہ ہے، ہر انسان کاتب بالقوہ ہے، یعنی اس میں لکھنے کی صلاحیت ہے، اگر نہیں بھی جانتا تو کیا کر سکتا ہے؟ سیکھ سکتا ہے، صلاحیت ہر ایک میں اللہ نے رکھی ہے بھائی۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح اگر کوئی اپاہج ہو، معذور ہے دونوں پاؤں سے، آپ یہ نہ کہیں یہ ماشی بالقوہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے اس وقت اب یہ چل نہیں سکتا، لیکن یہ کسی بیماری یا کسی عارض کی وجہ سے ہوا، ورنہ انسان ہونے کے اعتبار سے ہر ایک میں اللہ نے کیا رکھی؟ صلاحیت رکھی بھائی۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کسی عارض کی وجہ سے اب وہ معذور ہو گیا، چل نہیں سکتا بھائی، چل نہیں سکتا۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو عارض مفارق کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا ملزوم سے جدا ہونا ممکن ہو، جس کا ملزوم سے جدا ہونا ممکن، جدا ہو یا نہ ہو اس سے ہماری بحث نہیں، ممکن ہو جدا ہونا۔ بھئی پچھلی مثالوں کے اندر ممکن ہی نہیں تھا، سیاہی یعنی کالا ہونا، کالا پن، وہ حبشی سے جدا ہو ہی نہیں سکتا بھائی۔ اور اسی طرح زوجیت یعنی جفت ہونا، یہ اربعہ سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح فردیت یعنی طاق ہونا، یہ ثلاثہ سے جدا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے بھائی۔ آپ آگے جو مثالیں ذکر کریں گے وہ ممکن ہے جدا ہونا، پھر آگے چاہے جدا ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں والعارض المفارق ما لم یمتنع، اور عارض مفارق وہ ہے کہ ممکن کیا ہو، ممتنع نہ ہو بھائی، ممتنع نہ ہو یعنی ناممکن نہ ہو، جب ناممکن نہیں ہے تو کیا معنی ممکن ہے، کہ ممتنع نہ ہو، انفکاقہ عن المنظومی، اس کا جدا ہونا ملزوم سے، کل کتابتی بالفعل للانسانی، جیسے کہ بالفعل کتابت ہے انسان کے لیے، تو بالفعل کتابت بالفعل جو ہے یہ انسان، آپ ہر وقت لکھتے رہتے ہیں یا کبھی لکھتے ہیں اور کبھی نہیں لکھتے بھائی، کبھی لکھتے ہیں اور کبھی، تو جب لکھ رہے ہو یہ کیا ہے، کتابت بالفعل، اور جب نہیں لکھ رہے تو یہ کتابت بالفعل نہیں ہے بھائی۔ دیکھو یہ کتابت بالفعل جدا ہو جاتی ہے، کبھی آپ کاتب بالفعل ہوتے ہیں، کبھی کاتب بالفعل نہیں ہوتے۔ تو کہتے ہیں کل کتابتی بالفعل للانسانی، جیسے کہ کتابت بالفعل ہے انسان کے لیے، یہ اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ والمشی بالفعل لہو، لہو ہا ضمیر انسان کو راجع للانسانی، اور اسی طرح چلنا بالفعل انسان کے لیے، آپ ہر وقت چلتے ہیں یا کبھی چلتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی لیٹتے ہیں بھائی، کبھی چلتے ہیں، تو معلوم ہوا یہ جو مشی بالفعل ہے یہ آپ سے جدا ہو جاتا ہے بھائی، تو یہ عارض مفارق ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو کتابت بالفعل یہ مثال ہے خاصے کی بھائی، خاصہ مفارق ہے یہ، کتابت انسان کے ساتھ خاص ہے، اور مشی بالفعل یہ مثال ہے کس کی، عارض عام مفارق کی، کس کی، ہاں تو دونوں کی ایک ایک مثال ذکر کر دی کہ خاصہ بھی مفارق ہوتا ہے اور عارض عام بھی مفارق ہوتا ہے۔ والعارض اللازم قسمانی، اور عارض لازم دو قسم پر ہے بھائی، دیکھیے یاد رکھیے، عارض لازم نام سے پتا چل گیا، جو اپنے افراد سے جدا نہیں ہوتا، ملزوم کے ساتھ وہ لازم ہے، جب بھی ملزوم پایا جائے گا یہ دوسری چیز ضرور، یہ عارض ضرور پایا جائے گا بھائی، عارض تو لازم، یہ دو قسم پر ہے، ایک لازم بین اور ایک لازم غیر بین۔ کون کون سا؟ لازم بین، بین کا معنی ہے واضح، واضح، لازم بین وہ لازم جو واضح ہے بھائی، واضح ہے، اور ایک ہے لازم غیر بین، وہ لازم جو واضح نہیں ہے۔ لازم بین کی پھر تقسیم کرتے ہیں بھائی، ایک وہ لازم ہے کہ ملزوم کا تصور کرتے ہی، بھائی لازم کسے کہتے ہیں؟ جو دوسری چیز کے وہ عارض جو دوسری چیز کے ساتھ کیا ہو، لازم ہے. تو آپ یہ تو ہے لازم، اور جس کے ساتھ لازم ہے اس کو کہتے ہیں ملزوم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملزوم. تو لازم بین دو قسم پر ہے. لازم بین نام سے پتا چل گیا جس کا لزوم واضح ہو، جس میں کسی دلیل وغیرہ کی ضرورت نہ ہو. لازم بین وہ ہے جس میں لزوم کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہ پڑے، اور لازم غیر بین وہ ہے جہاں لزوم کے لیے باقاعدہ دلیل کی ضرورت پڑے. بھائی اس کا لازم ہونا واضح، لازم غیر بین ہے اس کا لازم ہونا واضح نہیں، آپ کو ویسے پتہ نہیں چلتا. اس کے لیے باقاعدہ کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ باقاعدہ دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. تو لازم بین وہ جو اپنے جس میں لزوم کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو بھائی، لزوم کے یقین کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو بھائی، وہاں آپ کو خود ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ چیز دوسری کے ساتھ لازم ہے بھائی، خود ہی پتا چل جاتا ہے. تو یہ ہے لازم بین، واضح لازم ہے بھائی. اور لازم غیر بین جہاں لزوم کے جاننے کے لیے، اس کے یقین کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑے؟ دلیل کی ضرورت پڑے باقاعدہ بھائی. پھر یہ جو لازم بین ہے یہ دو قسم پر ہے، دو قسم پر. ایک تو یہ بھائی کہ ملزوم کا تصور کرتے ہی خود بخود لازم کا بھی تصور ساتھ آ جائے، دونوں میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ جب آپ صرف ملزوم کا تصور کرتے ہیں تو ساتھ کس کا تصور آ جاتا ہے؟ لازم کا بھی تصور آ جاتا ہے، لازم کا بھی تصور آ جاتا ہے. جیسے اندھا پن بھائی، اندھے پن کا تصور کرتے ہی بینائی کا بھی ساتھ تصور آ جاتا ہے. اندھا کیونکہ اندھا کہتے ہی کس کو ہیں؟ جس میں دیکھنے کی صلاحیت تھی لیکن اب کیا ہو چکی؟ ختم ہو چکی. تو اندھا جیسے ہی آپ اندھا کہیں گے فوراً بینا کا تصور بھی، دیکھنے والے کا تصور بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ کس کی مثال ہوئی؟ لازم بین جس میں ملزوم کا تصور کرتے ہی کس کا تصور ساتھ آ جائے؟ لازم کا بھی تصور آ جائے. اس کو کہتے ہیں لازم بین بالمعنی الاخص. کیا کہتے ہیں؟ لازم بین بالمعنی الاخص بھائی، بالمعنی الاخص بھائی. سمجھ میں آئے؟ یہ آپ کے حاشیے میں پہلی سطر کے اندر انہوں نے دیا ہوا ہے، لازم بین بالمعنی الاخص. یہ تو وہ صورت تھی بھائی، ادھر توجہ کرو، یہ وہ صورت تھی کہ ملزوم کا تصور کرتے ہی کس کا تصور آ گیا؟ لازم کا. اتنا گہرا تعلق ہے، آپ نے صرف ملزوم کا تصور کیا تھا لیکن فوراً خود ہی کون آ گیا ساتھ؟ اس کے لازم بھی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازم بین بالمعنی الاخص. اور دوسری قسم ہے لازم بین بالمعنی الاعم بھائی، لازم بین بالمعنی الاعم بھائی. وہاں پر ملزوم کے تصور سے ہی فوراً لازم کا تصور نہیں آتا، ملزوم کے تصور سے فوراً لازم کا تصور نہیں آتا. ہاں ملزوم کے ساتھ ساتھ آپ لازم کا بھی الگ تصور کر لیں تو دونوں کے اندر لزوم کا یقین ہو جاتا ہے بھائی، دونوں میں لزوم کا یقین ہو جاتا ہے. کیونکہ لازم بین ہے نا، واضح لازم ہے، خود بخود جہاں پتہ چل جاتا ہے لزوم کا اور وہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی بھائی. بھائی دیکھیے، جیسے چار کا عدد جوہا بھی ہوگا، جو بھی ہوگا وہ ہمیشہ جفت ہوگا، لیکن چار کا عدد بولتے ہی فوراً ذہن میں جفت ہونا نہیں آتا کہ یہ جفت ہے، جفت کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی جفت ہونا چار کے ساتھ لازم تو ہے، لیکن جیسے میں کہوں چار فوراً آپ کے ذہن میں آیا یہ جفت ہے؟ فوراً نہیں آئے گا. چار کو مثال کے طور پر ہے، کوئی دوسرا جفت عدد لے لو. میں نے آپ سے کہا بھائی کل میں نے اس کو 100 روپے دیے، تو کیا 100 کا لفظ سنتے ہی فوراً آپ کے ذہن میں آیا یہ جفت ہے؟ نہیں، فوراً جفت ہونا نہیں آتا. آپ کو پتا تو ہے یہ جفت ہے لیکن ذہن میں فوراً، ہاں جب تو یہ ہے 100 کا عدد، یہ ہے ملزوم، اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے؟ جفت ہونا. ان دونوں کا جب آپ تصور کریں گے، لازم کا ملزوم کا بھی اور لازم کا بھی، تو فوراً ہی یقین ہو جائے گا آپ کو کہ ان دونوں کے درمیان لزوم ہے. بھائی ان دونوں میں لزوم کا آپ کو کیا ہو جائے گا؟ یقین ہو جائے گا. یا جیسے آپ 5 کے عدد کا تصور کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ طاق ہونے کا بھی تصور کریں، دونوں کا تصور کریں گے تو فوراً ہی آپ کو کیا ہو جائے گا؟ یقین ہو جائے گا کہ 5 اور طاق ہونے میں کیا ہے؟ لزوم ہے. 5 ملزوم ہے اور طاق ہونا اس کے ساتھ لازم ہے. بھائی لازم ہے، فرق سمجھ میں آیا؟ کیا لازم بین؟ پہلے تو لازم بین سمجھیں، پھر اس کے بعد اس کی دو قسمیں. لازم بین جہاں لزوم کے یقین کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو. کسی دلیل کی ضرورت نہیں. بھائی ابھی آپ نے جیسے دیکھا بھائی 4 کے ساتھ جفت ہونا لازم ہے، کیا آپ کو کسی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے؟ کسی دلیل کی ضرورت نہیں. بھائی فوراً ہی خود ہی آپ کے ذہن کو پتا کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بھائی جفت ہے، بھائی کسی دلیل کی ضرورت نہیں. تو لہذا لازم بین وہ لازم ہے جس میں لزوم کیا ہوتا ہے؟ ملزوم اور لازم کے درمیان جو لزوم ہے وہ واضح ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، وہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اور لازم غیر بین وہ ہے جہاں لزوم کے یقین کے لیے کسی باقاعدہ دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں لزوم واضح نہیں ہے. بھائی واضح نہیں ہے. اور پھر لازم بین کی دو قسمیں ہیں، ایک لازم بین بالمعنی الاخص اور ایک لازم بین بالمعنی العام. لازم بین بالمعنی الاخص کا کیا معنی؟ کہ ملزوم کا تصور کرتے ہی خود بخود کس کا تصور آ جاتا ہے؟ لازم. لازم کا آپ کو الگ تصور نہیں کرنا پڑتا، ملزوم کا تصور کرتے ہی خود بخود کیا آ جاتا ہے؟ لازم. دونوں میں اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے بھائی کہ آپ نے تو صرف ملزوم کا تصور کیا لیکن لازم خود ہی آ گیا. اور دوسرا لازم بین بالمعنی العام، وہاں ایسا نہیں ہے کہ ملزوم کا تصور کریں تو فوراً کس کا تصور آ جائے؟ لازم کا. وہاں ایسا نہیں ہوگا، چار کا تصور کرتے ہی جفت ہونے کا تصور آپ کے ذہن میں نہیں آتا. ہاں اس کا الگ تصور کریں، ملزوم کا الگ تصور کریں اور لازم کا الگ تصور کریں، مثلا آپ نے 4 کا بھی تصور کیا اور جفت ہونے کا بھی تصور کیا، تو ان دونوں کا تصور کرتے ہی فوراً آپ کو پتا لگ گیا کہ یہ جفت ہونا 4 کے ساتھ لازم ہے. یہاں 4 کا تصور کرتے ہی جفت ہونے کا تصور ذہن میں نہیں آتا، ذہن اس طرح منتقل نہیں ہوتا، لیکن اگر دونوں کا تصور کر لیا جائے تو خود بخود ان دونوں میں لزوم کا یقین ہو جاتا ہے، کسی دلیل وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی. بھائی فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازم بین بالمعنی العام. بھائی تو دیکھیے بھائی، میں نے تو دو قسمیں بیان کر دی بھائی، لازم بین اور لازم غیر بین، یہ اس کو جو ذکر نہیں کر رہے، صرف لازم بین کی جو دو قسمیں ہیں، لازم بین بالمعنی الاخص اور لازم بین بالمعنی العام، ان کو ذکر کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں والعرض اللازم قسمانی، اور وہ عرض جو لازم ہو اس کی دو قسمیں ہیں. الاول پہلی قسم جو ہے ما يلزم تصوره من تصور الملزوم، وہ لازم ہے، وہ ہے کہ يلزم تصوره کہ اس کا تصور لازم ہو، من تصور الملزوم ملزوم کے تصور سے، وہ جس کا تصور لازم ہو کس کے تصور سے؟ ملزوم. ملزوم کا تصور کرتے ہی کس کا تصور آ جاتا ہے؟ لازم کا. کل بصر للعمى، جیسے کہ بینائی للعمى اندھے پن کے لیے. بھائی سمجھ میں؟ اندھے پن کا تصور کرتے ہی بینائی کا فوراً آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، کیونکہ اندھا کہتے ہی اس کو ہیں جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہو، لہذا آپ دیوار کو، پتھر کو، کتاب کو، آپ ان کو اندھا نہیں کہتے بھائی، کیونکہ ان میں تو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں. تو جب بھی آپ اندھے پن کا تصور کرتے ہیں ساتھ ہی آپ کے ذہن میں فوراً کس کا تصور آ جاتا ہے؟ بینائی کا، بھی کہ دیکھنے والی ایک آنکھ ہے، اور پھر کیا کیا ہو گیا، اس سے دیکھنے کی صلاحیت کسی مرض کی وجہ سے ختم ہو گئی. وَالثَّانِ مَا يَلْزَمُ مِن تَصَوُّرِ الْمَلْزُومِ وَاللَّازِمِ الْجَزْمُ بِاللُّزُومِ، اور دوسری قسم لازم کی وہ ہے کہ لازم ہو، من تصور الملزوم واللازمی، ملزوم اور لازم دونوں کے تصور سے لازم ہو. کیا لازم ہو؟ الجزم باللزوم. جزم کہتے ہیں یقین کو بھائی، لزوم کا یقین اس کے ساتھ لازم ہو. بھائی دیکھیے، آپ نے ملزوم کا بھی تصور کیا، آپ نے لازم کا بھی تصور کیا، تو جب ان دونوں کا تصور کریں گے فوراً ہی آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ان دونوں میں کیا ہے؟ لزوم ہے. ان دونوں میں آپ اربعہ کا تصور کریں گے اور ساتھ جفت ہونے کا تصور کریں گے، تو ان دونوں کا تصور کرتے ہی آپ کا ذہن آپ کو بتلا دے گا کہ ان دونوں میں کیا ہے؟ لزوم ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے، یہ جفت ہونا اربعہ کے ساتھ لازم ہے. تو یہاں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور نہیں آتا، بلکہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ دونوں کا تصور کرنا پڑتا ہے، پھر اس سے ان دونوں میں لزوم کا یقین ہو جاتا ہے. یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ ما یلزم من تصور الملزومی واللازمی، کہ ملزوم اور لازم دونوں کے تصور سے لازم ہوتا ہو الجزم باللزوم، لزوم کا یقین بھائی، پھر لزوم کا یقین ہوتا ہے. کزوجیت للاربعاتی، جیسے جو ہونا چار کے لیے. فَإِنَّ مَن تَصَوَّرَ الْأَرْبَعَةَ وَتَصَوَّرَ مَفْهُومَ الزَّوْجِيَّتِ، بس بے شک جس نے تصور کیا چار کا، وَتَصَوَّرَ مَفْهُومَ الزَّوْجِيَّتِ، اور تصور کیا جفت ہونے کے مفہوم کا، کہ جفت کسے کہتے ہیں، یجزم بداہتن، تو اس کو یقین ہو جاتا ہے بدیہی طور پر بغیر غور و فکر کے. آپ نے چار کا بھی تصور کیا ذہن میں اور جفت ہونے کا بھی تصور کیا، کہ جفت اس کو کہتے ہیں جو دو برابر حصوں میں کیا ہو جاتا ہے، جفت کسے کہتے ہیں، جو دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو آپ نے چار کا بھی تصور کیا اور جفت ہونے کے مفہوم کا بھی ذہن میں تصور کیا کہ جو دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے، فوراً ہی آپ کے ذہن آپ کو بتا دے گا کہ ان دونوں میں کیا ہے، چار میں اور جفت ہونے میں لزوم ہے، جفت ہونا چار کے ساتھ لازم ہے. یہ معنی ہے فَإِنَّ مَن تَصَوَّرَ الْأَرْبَعَةَ وَتَصَوَّرَ مَفْهُومَ الزَّوْجِيَّتِ، پس بے شک جس نے تصور کیا چار کا اور تصور کیا جفت ہونے کے مفہوم کا، يَجْزِمُ بَدَاهَةً، تو اس کو یقین ہو جاتا ہے بداہتن، یعنی بداہتن کا کیا معنی، بغیر بدیہی کسے کہتے تھے جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے، تو اس کو یقین ہو جاتا ہے بداہتن بغیر غور و فکر کے ہی، کہ ان الاربعۃ زوجن، کہ یہ چار جو ہے یہ جفت ہے، وہ منقسمتم بمتساویین، اور یہ تقسیم ہو جاتا ہے دو برابر حصوں میں، منقسمتم بمتساویین، کہ یہ تقسیم ہو جاتا ہے دو برابر حصوں میں. فصلن ای ھذا فصلن، یہ فصل ہے، العرض المفارق، وہ عرض جو جدا ہونے والا ہے، اعنی ما یمکن انفکاہ عن المعروضی، یعنی کہ ما یمکن انفکاہ، وہ جس کے ممکن ہو اس کا جدا ہونا، عن المعروضی، کس سے؟ معروض سے. معروض وہ موصوف بھائی، معروض، تو کہ ممکن ہو اس کا جدا ہونا معروض سے. ایضاً قسمانی، یہ بھی دو قسم پر ہے، احدہما، ان میں سے دو میں سے ایک جو ہے ما، وہ ہے یدوم عروضہ للملزوم، کہ دائم ہوتا ہو اس کا عروض ملزوم کے ساتھ. بھئی دیکھیے، عرض مفارق کسے کہا تھا؟
جو
لازم ملزوم نہ کہیں، لازم ملزوم تو نہیں جدا ہوتے، معروض کہیں، لفظ کیا استعمال کریں؟ معروض، معروض جس کے ساتھ وہ عرض قائم ہے بھائی، تو معروض. تو مفارق کس کو کہا تھا؟
وہ عرض ہے جو معروض سے جدا ہو.
ہاں وہ عرض جو اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مفارق. میں نے بتایا تھا ممکن ہو، چاہے جدا ہو سکے، جدا ہوتی ہے یا جدا نہیں ہوتی وہ الگ بات ہے، لیکن ممکن ہے اس سے جدا ہونا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرض مفارق. پھر اس میں بتائیں گے یہ دو قسم پر ہے کہ جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن جدا ہوتی نہیں، یعنی اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہے. کیا ہے؟ ہے اس کے ساتھ ہمیشہ سے. جدا ہونا ممکن بھی ہے لیکن جدا ہوئی نہیں ابھی تک، کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی ہے. ہاں ممکن ہے جدا ہونا، پچھلی مثالوں میں تو تھا جدا ہونا ممکن ہی نہیں تھا، یہاں کیا ہوگا؟ ممکن تو ہے، پھر جدا ہو یا نہ ہو تو ایک چیز ہے، دوسری چیز کے ساتھ ہمیشہ سے ہے لیکن جدا ہونا ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جدا ہونا اس کا ممکن تو ہے، تو لہذا اس کو کیا کہیں گے؟ اگرچہ یہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے لیکن ہم اس کو کیا کہیں گے؟ عارض مفارق کہیں گے، کیونکہ اس کا جدا ہونا کیا ہے؟ ممکن ہے. تو لہذا عارض مفارق دو قسم پر ہوا، ایک تو وہ عارض مفارق کہتے کس کو تھے؟ جس کا جدا ہونا ممکن ہو. تو یاد رکھیے یا دو قسم پر ہے، یا تو یہ اس کا جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن جدا ہوئی نہیں ابھی تک، ہمیشہ سے اس چیز کے ساتھ ہے، ہمیشہ سے اس چیز کے ساتھ ہے. یا دوسری قسم کہ وہ جدا ہو جاتی ہے بھائی. کیا ہے جدا؟ ایک تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ساتھ ہے، جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن ابھی تک جدا ہوئی نہیں، اور دوسری کیا ہے؟ جو جدا ہو جاتی ہے، ہم خود باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہو جاتی ہے؟ جدا ہو جاتی ہے، یعنی بالفعل بھی جدا ہو جاتی ہے. پھر جو جدا ہو جاتی ہے کبھی تو وہ ایسے عرض مفارق ہوگا جو جلدی جدا ہو جاتا ہے بھائی، تھوڑی دیر میں جدا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور ایک وہ عرض مفارق ہے جو ذرا دیر سے جدا ہوتا ہے، جو ذرا دیر سے جدا ہوتا ہے. جیسے بھائی پہلے کی مثال کہ جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن جدا ہوئی نہیں ابھی تک، ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے لیکن ممکن ہے جدا ہونا. اس کی مثال دیتے ہیں جیسے بھائی فلک کی حرکت، فلک کی حرکت، آسمان کی حرکت. یہ قدیم فلاسفہ کا، قدیم مناطقہ کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان جو ہے، آسمان زمین کے گرد ایک بڑا گول سے دائرے کی شکل میں ہے، اور کرا ہے، کرا گول، اور یہ گھوم رہا ہے اپنی جگہ پر. کیا کر رہا ہے؟ گھوم رہا ہے، جس طرح لٹو اپنی جگہ پر گھومتا ہے بھائی، اس طرح یہ بھی کیا ہے؟ زمین کے گرد گھوم رہا ہے. اور انہی میں ایک اس میں ستارے بھی لگے ہوئے ہیں، اس طرح کہتے ہیں ستارے لگے ہوئے ہیں جس طرح کیل چھت میں گاڑ دیے جائیں بھائی، جس طرح کیل چھت میں لگے ہوتے ہیں باقاعدہ، اس طرح یہ ستارے بھی کیا ہیں؟ آسمان میں جڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں. اور آسمان چونکہ گھوم رہا ہے اس لیے ستارے بھی ہمیں گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ مشرق سے دیکھو، رات کے وقت آپ دیکھیں تو جو ستارہ عشاء کے بعد مشرق کے قریب ہے وہ ایسا ایسا حرکت کرتے کرتے مغرب کی طرف آپ کو حرکت کرتا ہوا نظر آئے گا بھائی، سورج سمجھ میں آ گئی. تو وہ کہتے ہیں یہ کیوں سارے ستارے حرکت کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ دراصل لگے ہوئے ہیں آسمان میں اور آسمان گھوم رہا ہے، تو لہذا یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ پھر گھومتے چلے جاتے ہیں. غبارے کے اوپر آپ بھائی قلم سے نشان لگائیں تو جب غبارے کو گھمائیں گے وہ نقطہ بھی گھومتا چلا جائے گا یا نہیں بھائی؟ تو یہ اسی طرح یہ ستارے بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، یہ اس کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہے ہیں بھائی. تو یہ قدیم فلاسفہ کا نظریہ ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی. تو ان کے نزدیک یہ آسمان حرکت میں ہے ہر وقت بھائی، اور ہمیشہ سے ہے، اور اس سے حرکت کا جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن ابھی تک ہوئی نہیں، ہمیشہ سے یہ اسی طرح حرکت کرتا چلا رہا ہے. سورج سمجھ میں آ گئے. تو یہ ہے تو اس کی آسمان کی جو حرکت ہے تو عرض مفارق, لیکن ہمیشہ سے اپنے معروف کے ساتھ ہے, اس سے کبھی جدا نہیں ہوئی. ہو سکتی ہے لیکن ہوئی نہیں بھائی. یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ دو جو عرض مفارق ہے یہ دو قسم پر ہے. احدہما ما یدوم, دام یدوم کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ ہونا. عروض کا معنی وہی عارض ہونا, ساتھ ملنا. احدہما ما یدوم عروضہ للملزوم, ایک وہ ہے کہ جس کا جو ہمیشہ سے اس کا عروض ہو ملزوم کے ساتھ, یعنی ملزوم کے ساتھ ہمیشہ سے ملی ہوئی ہے, لگی ہوئی ہے. کل حرکت للفلک, جیسے کہ آسمان کے لیے حرکت. کل حرکت للفلک بھائی, حرکت یا را پر فتحہ پڑھنا بھائی, کل حرکت للفلک تو صحیح لفظ حرکت ہے, حرکت. والثانی, اور دوسری قسم, ما یزول عنہ, وہ ہے جو اس معروض سے کیا ہو جاتی ہے, وہ عرض مفارق جو اپنے معروض سے باقاعدہ جدا ہو جاتی ہے. پھر یہ دو قسم پر ہے, اما بسرعت, یا تو جلدی سے جدا ہو جاتی ہے, کحمرۃ الخجل وصفرۃ الوجل. خجلا یخجل خجلا کا معنی ہوتا ہے شرمندہ ہونا. خجلا یخجل خجلا کا کیا معنی؟ شرمندہ ہونا. اسی سے ہے خجل, خجل شرمندہ ہونے والا, شرمندہ ہونے والا. بھائی جو آدمی شرمندہ ہوگا اس کے چہرے پر سرخی آ جاتی ہے فوراً. جو آدمی شرمندہ ہوا اس کے چہرے پر کیا آ جائے گی, آپ خود بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور تو یہ سرخی, یہ اس کو عارض ہوئی. کیا ہوئی؟ عارض ہوئی. یہ عارض ہے مولانا. اور آپ بتائیے یہ دیر تک رہتی ہے یا جلدی سے ختم ہو جاتی ہے؟ جلدی ختم ہو جاتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے رہے گی اور پھر کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو یہ مثال ہے اس عارض مفارق کی جو جلدی سے جدا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بھائی جو شخص ڈر جائے اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں بھائی جو ڈر جائے اس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ زرد پڑ جاتا ہے. اور آپ بتائیے یہ زرد ہونا, یہ اس آدمی سے جلدی جدا ہو جاتا ہے یا سالہا سال تک اسی طرح پھر وہ زرد رہتا ہے؟ جلدی جدا ہو جاتا ہے, تھوڑی دیر تک یہ زردی رہے گی اور پھر کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. جی, تو خجل کا کیا معنی؟ شرمندہ ہونے والا, یعنی شرمندہ. اور اسی طرح ہے سفرت, سفرت کہتے ہیں زردی کو. اور وجل, وجیلا یو جلو وجلن کا معنی ہے ڈرنا. وجیلا یو جلو وجلن کا معنی ہے ڈرنا. اور اسی سے صفت کا صیغہ ہے وجل, ڈرنے والا, ڈرنے والا. تو کہتے ہیں عرض مفارق کی دوسری قسم ما یزول عنہ, وہ ہے جو اس معروف سے جدا ہو جاتی ہے, اما بسرعت, یا تو جلدی سے ہی, کحمرۃ الخجل, جیسے کہ شرمندہ کی سرخی, شرمندہ شخص کی سرخی. وصفرۃ الوجل, اور ڈرنے والے کی زردی. تو یہ جلدی جدا ہو جاتے ہیں. او ببطو, یا یہ جدا ہوتے ہیں, بطو کہتے ہیں تاخیر سے, دیر سے جدا ہوتے ہیں, جلدی نہیں جدا ہوتے. کشیب و شبابی, شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو, شباب کہتے ہیں جوانی کو. بھائی دیکھیے جوانی, جوانی جلدی ختم ہوتی ہے یا بڑے عرصے تک رہتی ہے؟ بھائی بڑے عرصے تک, کئی سمجھ میں آیا, کئی سال تک رہے گی پھر ختم ہوگی. بھائی وہ جو زردی تھی ڈرنے والے کی, اور وہ جو سرخی تھی شرمندہ آدمی کی, وہ تو تھوڑی دیر میں ہی ختم ہو جائے گی, لیکن یہ جوانی کیا ہے, کئی سال تک رہتی ہے پھر جا کر ختم ہوتی ہے. بھائی تو یہ جدا تو ہو رہا ہے, یہ عرض مفارق, لیکن جلدی نہیں بلکہ بطو ببطو, ان دیر سے, تاخیر سے, بھائی تاخیر سے جدا ہو رہا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو شیب کس کو کہتے ہیں؟ بڑھاپے کو. اور شباب کسے کہتے ہیں؟ جوانی کو. بھائی یہاں شیب بڑھاپے کی مثال ذکر کرنا درست نہیں بھائی, دیگر علماء بھی لکھتے ہیں کہ یہاں بڑھاپے کو بطور مثال کے ذکر کرنا درست نہیں، اس لیے کیونکہ بڑھاپا جب ایک دفعہ آ جائے پھر وہ جدا نہیں ہوتا، بڑھاپا پھر ختم ہوتا ہے، پھر آگے موت تو آ جاتی ہے لیکن بڑھاپا جان نہیں چھوڑتا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو موت کے بعد تو پھر انسان ہی ختم ہو گیا، پھر جدا ہونے نہ ہونے کی تو بحث ہی نہیں ہے بھائی، تو لہذا یہاں بڑھاپے کے بطور مثال کے ذکر کرنا درست نہیں ہے بھائی۔ بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ بھائی اس سے وہ طبعی بڑھاپا مراد نہیں ہے جو 50-60 سال کی عمر میں آ کر عارض ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کسی بیماری کی وجہ سے انسان پر بڑھاپا آ جائے۔ کیا آ جائے؟ ہاں، جوانی کے اندر کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ اس پہ بڑھاپا آ گیا اور پھر دوائیاں وغیرہ استعمال کی، پھر تندرست ہو گیا، تو وہ بڑھاپا چلا گیا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ ایک تاویل کر کے جواب دیا بعضوں نے بھائی، لیکن بہرحال یہ بڑی بڑی تاویل ہے بھائی، بیماری کی وجہ سے جو آئے گا اس کو بڑھاپا تو نہیں کہیں گے، کمزوری وغیرہ ضعف تو کہیں گے، بڑھاپا نہیں کہیں گے، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورت ہو کہ بالکل بڑھاپے جیسی حالت انسان پر آ جاتی ہو، تو بہرحال عام اعتبار سے یہ مثال درست نہیں بھائی۔ جی تو سمجھ میں آیا بھائی کہ عارض مفارق جو ہے، عارض مفارق یہ دو قسم پر ہے، یا تو یہ اپنے معروف سے کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، تو جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن یہ اپنے معروف کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، جیسے حرکت فلک بھائی، کل حرکت للفلک، جیسے حرکت فلک بھائی، اور پھر کبھی یہ جدا ہو جاتا ہے، تو ایک تو قسم وہ ہے جو ہمیشہ اپنے معروف کے ساتھ ہے، اس سے جدا ہوتی نہیں، ممکن تو ہے لیکن جدا ہوتی جدا ہوئی نہیں ابھی تک، اور دوسری قسم وہ جدا ہو جاتی ہے باقاعدہ، پھر جو جدا ہو جاتی ہے وہ دو قسم پر ہے، یا تو جلدی جدا ہو جاتی ہے یا تاخیر سے، جلدی جدا ہونے والے کی مثال جیسے کہ شرمندہ شخص کے چہرے کی سرخی اور ڈرنے والے کے چہرے کی زردی، اور جو دیر سے جدا ہو اس کی مثال کیا ہے؟ شباب ہے، جوانی ہے بھائی۔ بہت ساری سمجھ میں آ گئی، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو؟ جی ہاں، لازم غیر بیین اس کو دیکھ سمجھ لیں، لازم غیر بیین میں نے بتایا جس میں لزوم بیین نہیں ہے، واضح نہیں ہے، ملزوم کے ساتھ لزوم، ملزوم کے ساتھ لازم کبھی تصور کر لیں پھر بھی لزوم کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ دوسری چیز اس کے ساتھ لازم ہے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ دلیل کی ضرورت پڑتی ہے بھائی، باقاعدہ دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے دیکھیے، یہ عالم کا آپ نے تصور کیا، اور حادث ہونا اس معنی کا بھی آپ نے تصور کیا، اب یہ عالم حادث ہے، یہ عالم کیا ہے؟ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا، تو یہ عالم کیا ہے؟ حادث ہے، لیکن آپ اپنے ذہن میں عالم کا تصور کریں اور حادث ہونے کا تصور کریں، تو ان دونوں تصوروں سے ان میں لزوم کا یقین نہیں ہوتا، لزوم کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ پھر بھی باقاعدہ دلیل دینا پڑتی ہے کہ العالم متغیر و کل متغیر حادث، تو باقاعدہ دلیل کی ضرورت اس میں پڑتی ہے لازم میں، کیونکہ وہ لازم بیین ہے ہی نہیں، واضح ہے ہی نہیں، اگر واضح ہوتا پھر تو دلیل کی ضرورت نہیں تھی، خود ہی سمجھ میں آ جاتا، تو یہ ہے غیر بیین جو واضح نہیں ہے، جہاں لزوم کے یقین کے لیے باقاعدہ کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ دلیل کی ضرورت پڑتی ہے بھائی، تو اس کو لازم غیر بیین کہتے ہیں بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔